السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکہ کے ایگزم بینک کے چیئرمین کا پاکستان میں طویل المدت سرمایہ کاری کے مواقع کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
بھارت اور امریکہ کے مابین نئی دہلی میں وفود سطح کے مذاکرات، دونوں میں نقل و حمل تعاون کے معاہدے پر اتفاق رائے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یمن کے جنوبی بندرگاہ عدن میں منگل کے روز ایک خود کش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور جنیوا میں بدھ سے شام کے بارے میں امن مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے. امریکہ میں شعبے صحت کے ماہرین نے کہا ہے کہ زیکا وائرس پر مزید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس کی طویل المدت پیچیدگیاں اور اثرات پہلے لگائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. درآمد و برآمد کے امریکی بینک ایگزم کے چیئرمین فریڈ پی ہاک برگ نے اعلان کیا ہے کہ ایگزم بینک سرکاری شعبے کے منصوبوں کے لیے اب پاکستان میں طویل مدتی فائنانسنگ کی پیشکش کرے گا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک ایگزم کے چیئرمین فریڈ ہاک برگ نے اعلان کیا ہے کہ ایگزم بینک سرمایہ کاری کے شعبے کے منصوبوں کے لیے اب پاکستان میں طویل المدتی سرمایہ کاری کی پیشکش کرے گا. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، ایگزم کے چیئرمین ہاک برگ اور پاکستان میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور دیگر اعلی حکام سے ملاقاتوں میں پاکستان میں تجارت و سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت کی. بیان کے مطابق ایگزم کے چیئرمین ہاک برگ نے کہا کہ امریکہ کا ایکسپورٹ امپورٹ بینک پاکستانی کاروبار اور پاکستان کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے سلسلے میں شراکت کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پھلتی پھولتی معیشت، بڑھتا ہوا متوسط طبقہ، جنوبی اور وسطی ایشیائی خطے تک رسائی سے سرمایہ کاری کے زبردست مواقع فراہم ہوئے ہیں اور ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. معاشی امور کے ماہر کیسر بنگالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایگزم بینک سمیت دیگر بینکوں کے لیے پاکستان میں منصوبوں میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں.
اس کی ضرورت تو ہے کہ پاکستان میں کسی اور ایک ملک کی مونوپولی نہ ہو فائنینسنگ کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اچھا ہوگا کہ چائنا کے علاوہ بھی کوئی فائنینسنگ کے سورسز، انویسٹمنٹ کے سورسز ہو رہے ہیں. جو چائنیز پروجیکٹس بھی ہیں، چائنیز فنڈڈ پروجیکٹس بھی ہیں، انہی پروجیکٹس سے اور پروجیکٹس جنریٹ ہوں گے ڈاؤن اسٹریم. So I think there is a fairly robust development agenda emerging, and I think if any other bank, including the Exim Bank of the United States, I think wo financing opportunities to have usme bahut.
ایگزم کے چیئرمین ہاک برگ نے پاکستان میں ایگزم کی ٹھوس تاریخ، بالخصوص توانائی، ریلوے اور ہوا بازی کے شعبوں میں ایگزم کی شراکت پر روشنی ڈالی اور اس امید کا اظہار کیا کہ ایگزم کی جانب سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع سے اس تعاون میں مزید اضافہ ہوگا. امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق ایگزم کے چیئرمین نے کہا کہ امریکہ کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں اور سب سے بڑے سرمایہ کاری کے ذرائع میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس مضبوط اور مفید تعلق کو مزید آگے بڑھانے کے خواہشمند ہیں. اپنے 3 روزہ دورہ پاکستان کے دوران ایگزم کے چیئرمین ہاک برگ نے متعدد حکومتی رہنماؤں کے علاوہ نجی شعبے کے اعلی منتظمین سے بھی بات چیت کی. ایگزم بینک امریکہ کی سرکاری ایکسپورٹ کریڈٹ ایجنسی ہے اور یہ عالمی مارکیٹوں میں 80 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ساتھ ایک خود مختار اور خود کفیل ادارہ ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
طالبان نے میڈیا کو ارسال کردہ ایک ای میل میں کہا ہے کہ وہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ حملوں کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر لڑائی کا دائرہ بڑھ گیا تو امن مذاکرات کے امکانات معدوم ہو سکتے ہیں. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
افغان طالبان نے موسم بہار کی آمد کے موقع پر افغانستان میں اپنی نئی عسکری کارروائیاں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. جسے انہوں نے عمری آپریشن کا نام دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں طالبان نے کہا کہ انہوں نے یہ آپریشن اپنے بانی رہنما ملا عمر کے نام پر شروع کیا ہے، جن کا انتقال 3 سال قبل ہوا تھا۔ منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ یہ کاروائیاں ان کی 15 سالہ جدوجہد کا حصہ ہیں جو امریکی مداخلت کے خلاف شروع ہوئی تھیں اور جو طالبان کے بقول افغانستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ہیں۔ طالبان کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا جب 4 ملکوں پر مشتمل گروپ کی جانب سے طالبان عسکریت پسندوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش جاری ہے۔ تاہم طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کے باعث افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی کوششیں تاحال سود مند ثابت نہیں ہوئی ہیں۔ بعض افغان اور پاکستانی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ طالبان کی نئی کارروائیوں کے آغاز کے بعد اب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مستقبل قریب میں بظاہر بات چیت کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لڑائی میں اضافہ ہوگا۔
بات چیت کے امکانات نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی وسعت پکڑے گی اور زیادہ ہوگی اور پھیلتی رہے گی، اور بات چیت کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جو جنوین طالبان کے نمائندے ہیں مولا اختر منصور کے، ان کے اور افغان گورنمنٹ کے درمیان بات چیت کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ 4 ممالک کا جو گروپ ہے یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں 4 مہینے سے، تو ان کو تو ظاہر تھا کہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے اور جو انہوں نے نکات رکھے ہیں ان پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر۔
افغان تجزیہ کار ہارون میر کہتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے مزید علاقوں تک اپنا کنٹرول بڑھانے کی یہ نئی کوشش ہے۔ ہارون میر کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں آئندہ کم از کم 5-6 ماہ کے دوران اور موسم سرما کے شروع ہونے تک افغانستان میں بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ان کے بقول اس دوران دونوں فریق کسی بھی ممکنہ بات چیت کے لیے اپنی اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ افغان مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل 4 فریقی گروپ کے نمائندوں کے درمیان مشاورت کے 4 اجلاس ہو چکے ہیں۔ اس گروپ کی کوششوں کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات کی توقع کی جا رہی تھی، تاہم طالبان اپنی پیشگی شرائط کی منظوری کے بغیر افغان حکومت سے بات چیت کرنے سے انکاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں ہوئی عسکری کارروائیوں کے دوران 11,000 عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال ملا عمر کی وفات کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد مختلف طالبان دھڑوں کے درمیان اندرونی لڑائی کی بھی اطلاعات آتی رہی ہیں، تاہم طالبان کے ایک بڑے دھڑے کی قیادت اب ملا منصور کر رہے ہیں جو ملا عمر کے نائب کے طور پر بھی کام کرتے رہے تھے۔ جب سے وہ طالبان کے امیر بنے ہیں عسکری کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور حالیہ مہینوں میں طالبان جنگجوؤں نے ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد کارروائیاں کی ہیں، جس میں خصوصی طور پر جنوبی صوبہ ہلمت کا علاقہ بھی شامل ہے جو طالبان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
یمن کے جنوبی بندرگاہ عدن میں منگل کے روز خود کش بم حملے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ حکومت نواز فورسز اور حوثی باغیوں کے درمیان فائر بندی معاہدہ دوسرے دن میں داخل ہو گیا ہے، مگر کہیں کہیں لڑائی جاری ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ایران کی پشت پناہی والے ہوتی باغی اور انہیں نکالنے کے لیے کوشاں سعودی عرب کی قیادت والا اتحاد اقوام متحدہ کے تعاون سے کویت میں آئندہ ہفتے ہونے والی امن بات چیت سے قبل عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ پیر کے روز تائز شہر میں لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی تھی، جن میں 1 شخص ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ تائز کے ایک شہری عرفات الصوفی کہتے ہیں، میرے نقطہ نظر سے ہوتی اور سابق صدر سوہلے صرف فوج کی زبان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ سوہلے اور ہوتیوں کے درمیان عارضی جنگ بندی قطعی ناممکن ہے۔ طرفین نے عارضی صلح پر قائم رہنے کے وعدے کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل اولد شیخ احمد نے طرفین پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ ہوتی باغیوں نے سن 2014 میں دارالحکومت سنا پر قبضہ کر لیا تھا، جس سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ عبدور ابو منصور ہادی کی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جنوبی ساحلی شہر عدن لوٹنے سے قبل منصور ہادی کو سعودی عرب میں پناہ لینا پڑی تھی۔ فضائی حملوں اور زمینی لڑائی نے یمن میں عام لوگوں کو تباہی سے دوچار کیا ہے۔ 6,200 افراد ہلاک اور پورا علاقہ ختم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی شہری آبادی کے 80% سے زیادہ لوگوں کو ادویات اور خوراک کی شدید ضرورت ہے۔ عارضی صلح کے معاہدے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ نے یمن میں پیر سے 3 روزہ پولیو کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کا مقصد 5 ملین بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ لیبیا کے لیڈر معمر قذافی کو ہٹانے کے لیے نیٹو کی قیادت میں کی گئی کاروائی کے بعد ملک میں خلف اشار کا ماحول پیدا ہوا، اور ان کے اقتدار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کی گئی تھی۔ صدر اوباما جو آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بات فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہی، جس دوران انہوں نے وائٹ ہاؤس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے فاکس نیوز کے کرس والس کو بتایا کہ ان کی سب سے بڑی غلطی شاید آنے والے دن کا پہلے سے منصوبہ تیار نہ کرنا تھا۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو قذافی کی حکومت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچانے کے لیے کی جانے والی مداخلت درست فیصلہ تھا۔ اقوام متحدہ کی پشت پناہی والی اتحادی حکومت کی دارالحکومت طرابلس میں آمد ہو چکی ہے، لیکن متحارب پارلیمان نے اب تک باضابطہ طور پر اقوام متحدہ کی ثالثی کی حمایت نہیں کی ہے۔ اوباما نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج لیبیا میں غیر تسلی بخش صورتحال ہے۔ اوباما نے قذافی کو ہٹائے جانے کے بعد لیبیا کی صورتحال سے بہتر طور پر نبرد آزما ہونے میں ناکامی کے معاملے پر سابق فرانسیسی صدر نکولس سارکوزی پر نکتہ چینی کی۔ اوباما نے کہا کہ 7 برس سے زائد مدت تک عہدے پر فائز رہنے کے دوران ان کی سب سے بڑی کامیابی سن 2008 اور سن 2009 کے دوران ملک کو درپیش شدید کساد بازاری سے مقابلہ کرنا تھا، جو بحران سن 1930 کی دہائی کے بعد ملک کو درپیش بدترین کساد بازاری تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ان 2 تجارتی معاہدوں کے ثمرات سے آگاہ کریں گے۔ وہ منگل کے روز لاس اینجلس میں حکومتی اور شہری نمائندوں اور پالیسی لیڈروں سے خطاب میں تجارت کے ان سمجھوتوں پر بات کریں گے جس سے اوباما انتظامیہ نے شروع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ 12 پیسیفک ملکوں کے درمیان طے پانے والے تاریخی معاہدے TPP اور امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان زیر بحث تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدے پر بات کریں گے۔ امریکہ اور 11 دوسرے ملک جو TPP میں شامل ہیں عالمی معیشت کے 40% کے ذمہ دار ہیں۔ ان ملکوں کے وزراء نے فروری میں سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، لیکن ابھی اسے امریکی کانگریس سے منظوری حاصل کرنا ہے۔ جنیوا میں بدھ سے شام کے بارے میں امن مذاکرات کا ایک اور دور شروع ہو رہا ہے، جبکہ شام کے اندر صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ حکومت اور مخالف گروپوں کے درمیان تصادم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سیلا تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
روسی فضائیہ کی مدد سے شام کی فوجوں نے باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب پر شدید حملہ کیا ہے۔ دونوں جانب سے شدید لڑائیاں 27 فروری کو ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ حکومت اور حزب مخالف ایک دوسرے پر ان خلاف ورزیوں کا الزام لگا رہی ہیں۔ امریکہ نے شام کے متحارب فریقوں سے کہا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں،
Secretary Kerry, in fact, expressed this concern to Foreign Minister Lavrov and also discussed how to make...
وزیر خارجہ کیری نے روسی وزیر خارجہ لافروف سے اس معاملے پر بات چیت کی ہے۔ ان دونوں نے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح ان لڑائیوں کو بند کر کے جنگ بندی کو قائم رکھا جائے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سے گروپ کن علاقوں میں زیادہ فعال ہیں، اور ساتھ ہی اس کو بھی یقینی بنایا جائے کہ داعش اور النصرہ کے خلاف توجہ مرکوز رکھی جائے۔ واضح رہے کہ دونوں گروپوں نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر اسٹیفن جی مستورا نے جنیوا مذاکرات کے سلسلے میں متعلقہ فریقوں سے رابطہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
دی جنیوا ٹاکس نیکسٹ فیز آر کروشلی امپورٹنٹ
آئندہ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات نہایت اہم ہیں کیونکہ ان میں ہم سیاسی تبدیلی، طرز حکومت اور آئینی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ دوسری طرف شام میں بدھ کے روز پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ تجزیہ کار محمد آلوماری کہتے ہیں، تجزیہ کار محمد آلوماری کہہ رہے ہیں کہ بہت سے امیدواروں کا خیال ہے کہ شامی باشندے سیاسی معاملات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہر ایک نئے سیاسی عمل کے بارے میں ایک واضح اور معقول جواب سننا چاہتا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد کو روس کی حمایت حاصل ہے اور اسی لیے امن مذاکرات پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حزب مخالف کا موقف ہے کہ عبوری حکومت میں اسد کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ حکومت بھی کسی طرح پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ شام کے عوام کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اسد کو صدر رہنا چاہیے یا نہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بیلجیم میں استغاثہ نے منگل کے روز بتایا کہ انہوں نے دو مزید افراد پر ان حملوں کے سلسلے میں الزامات عائد کیے ہیں جو پچھلے ماہ برسلز میں کیے گئے اور جن میں 32 افراد ہلاک ہوئے۔ وفاقی استغاثہ کے ایک بیان میں دہشت گردی کے الزامات میں ملوث ان افراد کو اسماعیل ایف اور ابراہیم ایف کے ناموں سے شناخت کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ یہ ایپ ایک اپارٹمنٹ کرائے پر حاصل کرنے میں ملوث تھے جو برسلز کے حملہ آوروں کے لیے شاید ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ برسلز میں یہ دوہرے خودکش بم حملے ایئرپورٹ اور میٹرو بس اسٹیشن پر کیے گئے۔ پولیس نے 6 دوسرے افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں محمد ابرینی بھی شامل ہے، جسے نگرانی کرنے والے ایئرپورٹ کیمروں میں 2 دوسرے خودکش حملہ آوروں کے ہمراہ دیکھا گیا۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پولیس نے 400 ایسے افراد کو حراست میں لیا ہے جو اس کے بقول غیر قانونی طور پر مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس مظاہرے کا اہتمام ڈیموکریسی اسپرنگ کے نام سے متعدد گروپوں کے اتحاد نے کیا تھا، جس نے اپنی ویب سائٹ پر اس مظاہرے کا مقصد کانگریس سے یہ مطالبہ کرنا تھا کہ وہ ہماری سیاست سے پیسے کی بدعنوانی کے خاتمے کے فوری اقدام کرے اور ایسے آزادانہ اور شفاف انتخابات کو یقینی بنائے کہ جس میں ہر امریکی کی آواز مساوی ہو۔ پیر کو سامنے آنے والی ویڈیو میں پولیس افسر کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ اگر آپ لوگ گرفتار نہیں ہونا چاہتے تو واپس فرسٹ اسٹریٹ کی طرف چلے جائیں۔ پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر یہاں سے منتقل کر دیا اور بتایا کہ ان لوگوں کو عوامی مظاہرے کے قواعد و ضوابط کے تحت تحویل میں لیا گیا ہے۔ امریکہ میں شعبے صحت کے ماہرین نے کہا ہے کہ زیکا وائرس پر مزید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس کی طویل المدت پیچیدگیاں اور اثرات پہلے لگائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر این شوشا نے پیر کے روز زکا وائرس سے متعلق نئی دریافتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس وائرس کا تعلق حمل کے دوران مختلف پیچیدگیوں سے ہے اور اس وائرس سے متعلق جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے خیال سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔
Most of what we're learning is not reassuring. We have learned that the virus is linked to a broader set of complications in pregnancy.
ڈاکٹر این شوشا کہہ رہی ہیں کہ بہت سی معلومات جو سامنے آ رہی ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس وائرس کا تعلق حمل کے دوران بہت سی پیچیدگیوں سے ہے اور یہ صرف مائکرو سیفلی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا تعلق قبل از وقت پیدائش، بلائنڈ آئی اور کئی دوسرے مسائل سے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئے مطالعوں سے پتہ چلا ہے کہ زکا وائرس میں خلیوں کو تباہ کرنے کی طاقتور صلاحیت موجود ہے جو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جسمانی نشوونما میں مداخلت کیے بغیر براہ راست دماغی خلیوں پر حملہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر شوشا نے مزید بتایا کہ یہ وائرس کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے پیر کے روز کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ زکا وائرس سے نمٹنے کے لیے $1.90 billion کی ہنگامی امداد کی منظوری دے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کو متنبع کیا گیا ہے کہ اگر یہ رقم دستیاب نہیں ہوتی تو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے کوششیں شدید متاثر ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہمیں درکار ہیں۔ مثلاً مشروم پر قابو پانے، نئی تشخیص اور نئی ٹیکوں کے دریافت کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے اوباما انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ زکا وائرس سے نمٹنے کے لیے $600,00,000 مختص کیے جائیں گے، تاہم اس میں سے بیشتر رقم ایبولا وائرس کے لیے مختص کی گئی رقم سے دی جائے گی۔ امریکہ میں زکا وائرس کے اب تک 672 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 64 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ ماہرین نے امریکہ میں زکا وائرس کے پھیلاؤ کا شدید خدشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکہ اور زکا وائرس سے متاثرہ ممالک کے مابین تقریباً 4 کروڑ افراد سالانہ سفر کرتے ہیں۔ حکام نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ امریکی براعظم میں 33 ممالک ایسے ہیں جہاں سے اس وائرس کی منتقلی کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برازیل کی کانگریس کی کمیٹی نے ملک کی صدر ڈلما روزیف کے مبینہ طور پر بدعنوانی میں ملوث ہونے کی بنا پر ان کے مواخذے کی سفارش کی ہے۔ اس کمیٹی نے مواخذے کی یہ تحریک 27 ووٹوں کے مقابلے میں 38 ووٹوں سے منظور کی، اور اب یہ قرارداد ایوان زینی کو بھیجی جائے گی۔ برازیل کے قانون ساز اور مواخذے کے لیے ایوان کمیٹی کے تفتیش کار جارڈس آرننٹس کا کہنا تھا
کہ ہے انڈیسیس سفیسینٹس دی کہ ا دینونسیادا پراتیکو اتوس کہ پودن سیر انکوادادوس کومو۔
وہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں کافی شواہد ہیں کہ ملزم نے ایسے اقدامات کیے جو جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ایوان زیری میں اس قرارداد پر ایک ہفتے کے اندر رائے شماری ہوگی، اور مبصرین کا ماننا ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ روزیف پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2014 میں دوبارہ منتخب ہونے کے لیے برازیل کی خراب معیشت کے بارے میں تفصیلات کو چھپایا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
برسلز میں اور پیرس میں دہشت گرد حملوں کے بعد دونوں دارالحکومتوں میں یہ سوچ گردش کر رہی ہے کہ تارکین وطن کے جن پسماندہ کمیونٹیز سے بیشتر دہشت گرد آئے تھے، ان کے ساتھ یکجہتی کیسے برقرار رکھی جائے۔ وائس آف امریکہ کی لیزا برائن کی اس بارے میں ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی۔
برسلز کے مرکز سے مولنبیک صرف نصف گھنٹے کی مسافت پر ہے، مگر بہت زاویوں سے یہ ایک دوسری دنیا ہے۔ یہاں اگرچہ اکثریت مراکش کے باشندوں کی ہے، تاہم نصف درجن سے زیادہ قومیتوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ یہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ تھامس ڈیووس ایک تعلیمی ماہر ہیں۔
When we hear lots of kids, they don't feel like they're a part of this society. They say there's nothing for us.
جب ہم بہت سے بچوں کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود کو اس معاشرے کا حصہ تصور نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں، نہ ہمارے پاس ملازمت ہے، نہ اچھی رہائش۔ اس علاقے کی یس کی طرح کی تنظیمیں، جو کہ نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، حالات تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، مگر انہیں ایک اور حقیقت کا بھی سامنا ہے۔ حالیہ برسوں میں مولنبیک کو یورپ میں انتہا پسندی کا گڑھ خیال کیا جا رہا ہے۔ یہ مولنبیک ہی ہے جہاں شام سے لوٹنے والے جہادی پہنچے، اور جہاں پیرس اور برسلز کے دہشت گرد حملوں کے مشتبہ افراد پلے بڑھے۔ بیلجیم کے کچھ لوگوں کے لیے حملے اور خود مولنبیک علامت ہے مسلم تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد کو ملک کا حصہ بنانے میں اس ملک کی ناکامی۔ برتراں پیئرسن ایک کاروباری شخص ہیں۔ میں صرف برہم ہوں۔ ہم نے آخر کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں قبول نہیں کیا گیا، تاہم وہ خود کو بیلجیم کے شہری سمجھتے ہیں۔ لاری ارباوی مراکش سے ترک وطن کر کے آئے ہیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح میں کسی حد تک سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقیر سمجھا جاتا ہے، مگر ایسا تنگ ذہن کے لوگ ہی خیال کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں نوجوانوں کو غیر اہم تصور کرنا بند کرنا ہوگا تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ انہیں ہمیشہ ناپسند کیا جاتا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بیلجیم میں مسلم نوجوانوں کو حال ہی میں ایسے ایس ایم ایس پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ انہیں مغرب والوں کے ساتھ لڑنا چاہیے، مگر مولنبیک کے کچھ نوجوان برسلز حملوں سے خود بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ایوب بکوئی مولنبیک کے ایک شہری ہیں۔
Ces gens-là, ils n'ont pas de religion. En fait, c'est pas
My cousin was at the airport and she is a Muslim and she was
ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں۔ میری کزن ایئرپورٹ پر تھی، وہ مسلمان تھی، وہ بھی زخمی ہوئی۔ ایسے ہی تنازع ہمسایہ ملک فرانس میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ بیلجیم کی طرح وہاں بھی شمالی افریقہ کے تارکین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ فرانس اور بیلجیم کو یورپ میں شام اور عراق کے لیے جہادی مہیا کرنے والے دو بڑے ملک خیال کیا جاتا ہے۔ الیگزینڈر پیتغ معاشرے، مذاہب اور اسلام کے ماہر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
Ces enfants de la seconde ou de la
troisième génération, these children from the second and third generation don't really feel French.
Pas véritablement français.
The problem is the incapacity of this.
دوسری اور تیسری نسل سے تعلق رکھنے والے یہ بچے خود کو فرانسیسی نہیں سمجھتے۔ مسئلہ اس ملک کا اپنی تاریخ سے الگ ہو کر ایک مشترکہ معاشرہ تشکیل دینے میں ناکام رہنا ہے۔ آج فرانس کے بعد سیاستدان دعویٰ کرتے ہیں کہ فرانس میں مولنبیک جیسی درجنوں بستیاں ہیں۔ ان میں ملک کا نواحی پسماندہ تارکین وطن کی اکثریت والا علاقہ سیوغاں بھی ہے، جو پیرس میں سب وے سے صرف آدھ گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ سیوغاں کے بعض رہائشیوں کو شکایت ہے کہ وہاں انتہا پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں وہاں ایک انتہا پسند مسجد کو بند کیا گیا ہے، لیکن میئر سٹیفن گیٹنیونگ کہتے ہیں کہ مسلم انتہا پسندی کا مسئلہ صرف ایک شہر کا نہیں ہے، اس سے ایک پورے علاقے میں نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ سیوغاں جیسے مقامات اور یکجہتی کو مختلف انداز میں دیکھا جائے۔
وہ بیان پر اپنے نیو کلچرل سے اسی کہ سس پاس سے دون نو ٹیریٹری اور نیو سپورٹیو اسی
اٹس ہیئر دی تھنگز ار بینگ کریٹڈ تھنگز ار ہیپننگ ان ٹرمز اف کلچر
یہاں چیزیں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ یہاں معاشرے میں کھیلوں میں اور کاروبار میں فرق آ رہا ہے۔ ایک کھلا معاشرہ انہی سب پر مشتمل ہوتا ہے اور فرانس ایک بند معاشرے کی تجویز دے رہا ہے۔ مقامی سرگرم کارکن اور تاجر یاسین حلیمی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ امریکہ کا سفر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں
Even newly arrived foreigners will say I'm an American. There's a sense of patriotism and belonging that's very different from France.
وہاں نوارد غیر ملکی بھی کہیں گے میں ایک امریکی ہوں۔ وہاں حب الوطنی اور اس سرزمین سے تعلق کا ایک احساس پایا جاتا ہے جو بدقسمتی سے فرانس میں بالکل مختلف ہے۔ چنانچہ مولنبیک اور سیوغاں میں لوگوں کا خیال ہے کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے نئے جوابات تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس کے جزوی معنی یہ ہیں کہ بیلجیم اور فرانس میں آج جو مختلف معاشرے باہم مل رہے ہیں انہیں تسلیم کیا جائے اور بستی اور ملک دونوں میں سرزمین سے وابستگی کا احساس پیدا کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے،
دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. ضلع سوات میں پاکستانی طالبان نے ایک حملے میں ایک پولیس افسر کو ہلاک اور ان کے دو محافظوں کو زخمی کر دیا. پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے.
پاکستان کے شمال مغرب میں شدت پسندوں نے فائرنگ کر کے پولیس کے ایک افسر کو ہلاک اور ان کے دو محافظوں کو زخمی کر دیا. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں حکام کے مطابق منگل کی صبح قائم مقام ڈی ایس پی محمد الیاس منگورا کی سبزی منڈی کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ وہاں نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کی. فائرنگ سے پولیس افسر اور ان کے ساتھ موجود دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے, جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں محمد الیاس زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی دم توڑ گئے, جبکہ دونوں محافظ شدید زخمی حالت میں تاحال زیر علاج ہے. کالدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک ترجمان محمد خراسانی نے ذرائع ابلاغ کو بھیجی گئی ایک ای میل میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں رواں سال کے اوائل سے ایک بار پھر ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے, جن میں حکومت کی امن کمیٹیوں کے سربراہان کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے. گزشتہ اتوار کو بھی سوات میں ہی ایک مقامی سیاسی رہنما کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا, اور اس حملے کی ذمہ داری بھی طالبان نے تسلیم کی تھی. سوات سے تعلق رکھنے والی ایک سیاسی شخصیت اور سابق صوبائی وزیر واجد علی خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں موجودہ صورتحال کو افسوسناک قرار دیا.
بہت افسوسناک بات ہے کہ سوات میں جو ایک امن کی فضا قائم کی اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ سیکیورٹی کی ذمہ داری زیادہ تر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے متعلق وہ اپنی سبوں کو درست کرے, باقی معاملات کو چھوڑ کے صبح کے لا اینڈ آرڈر کے طرف توجہ دیں, اور یہاں پہ جہاں جہاں بھی جو کمی ہے کمزوری ہے اس کو دور کریں.
2009 میں پاکستانی فوج نے سوات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بھرپور آپریشن کر کے یہاں سے طالبان شدت پسندوں کو مار بگایا تھا, لیکن اب بھی تشدد کے اکثر واقعات میں اس کلدن تنظیم سے وابستہ شرپسند ملوث بتائے جاتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں جون کے وسط سے عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کاروائیوں سے امن و امان کی مجموعی صورتحال تو بہتر ہوئی ہے, لیکن اب بھی ملک کے مختلف علاقوں سے تشدد کے اکا دکا واقعات آئے روز سامنے آ رہے ہیں. حکام پر تشدد کاروائیوں کو دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کے آپریشن کا رد عمل قرار دیتی ہوئی کہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکورٹی فورسز کی کاروائیاں جاری رہے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
امریکہ اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان نئی دہلی میں باضابطہ مذاکرات ہوئے ہیں, اور ان کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارتی وزیر دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں مزید اضافہ کیا جائے گا, اور جلد ہی دونوں ملکوں کے درمیان لاجسٹک سپورٹ معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم.
بھارت کے دورے پر آئے امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر اور بھارتی وزیر دفاع منوہر پریکر کے مابین منگل کے روز نئی دہلی میں وفود سطح کے مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا. منوہر پریکر نے کہا کہ دونوں ملک نقل و حمل تعاون سے متعلق ایک معاہدہ کرنے پر اصولی طور پر راضی ہو گئے ہیں. آنے والے چند ماہ کے اندر اس معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے, لیکن امریکی افواج بھارتی حکومت کی دعوت پر ہی یہاں ٹھہر سکیں گی. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے باہمی رشتوں میں دفاعی تعاون کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے.
انڈیا یو ایس ریلیشن شپ ول بی ون آف دا کی گلوبل پارٹنرشپ آف دس سینچری. ڈیفینس کوآپریشن از اے سینٹرل پیلر آف انڈیا ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ وتھ دا یو ایس.
منوہر پریکر کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ بھارت امریکہ رشتہ اس صدی کی ایک عالمی شراکت داری ثابت ہوگا. امریکہ کے ساتھ بھارت کے کثیر رخی تعلقات میں دفاعی تعاون ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. دونوں ملکوں کے مابین مضبوط شراکت داری اس خطے اور پوری دنیا میں امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ دے گی. منوہر پریکر نے مزید کہا کہ دونوں ملک وزارت دفاع اور وزارت خارجہ کے مابین بحری سلامتی سے متعلق مذاکرات کے آغاز پر بھی متفق ہو گئے ہیں. اس کا مقصد باہمی تعاون کو آگے بڑھانا ہے. اس موقع پر ایش کارٹر نے دونوں ملکوں کے باہمی اشتراک میں مزید اضافے کا انہوں نے بھارت کے اندر دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مذمت کی.
We are staunchly supportive of India's counter-terrorism efforts and strongly condemn terrorism emanating from anywhere.
ایش کارٹر نے کہا کہ ہم بھارت کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی سختی سے حمایت کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پٹھان کوٹ دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک ہر حال میں لانا چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملک دفاعی تجارت اور ٹیکنالوجی اقدامات کے تحت دو نئے پروجیکٹوں پر کام کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں. امریکہ بھارت بحریہ کے طیارہ بردار کے لیے ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا بھی خواہش مند ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے بحری محاذ پر مشترکہ طور پر متعدد پیچیدہ مشقوں پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے. یاد رہے کہ واشنگٹن اور نئی دہلی نے ایک ایسے نئے معاہدے پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے زمینی، فضائی اور بحری ٹھکانوں کو استعمال کر سکیں گی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اور بھارت کے زیر انتظام وادی کشمیر کے مختلف کالجوں اور تعلیمی اداروں میں طلبا پر مبینہ حملوں کے خلاف سری نگر اور دیگر شہروں میں طلباء نے احتجاج کیا اور معمول کی تعلیمی سرگرمیوں کو معطل کر دیا. اس کے علاوہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو نوجوانوں کی ہلاکت کی بھی خبر ملی ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی کشمیر کے شمال مغربی ضلع کپوارہ کے ہندوارہ علاقے میں منگل کو اس وقت لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے شروع کیے جب یہ خبر پھیل گئی کہ ایک بھارتی فوج اہلکار نے پبلک طہارت خانے میں گھس کر وہاں ایک مقامی طالبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی. طالبہ کے شور مچانے پر کچھ لوگ طہارت خانے کی طرف دوڑ پڑے لیکن فوجی وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. مظاہرین اس کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے بانس کے ڈنڈے چلائے، آنسو گیس استعمال کی اور ہوا میں فائرنگ کی. مظاہرین نے جواباً پولیس پر پتھراو کیا. وہ ایک قریبی فوجی کیمپ کی طرف بھی پیش قدمی کرنے لگے تو فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کی. تین افراد کے گولیاں لگیں جن میں سے دو بعد میں زخموں کی تاب نلا کر چل بسے. پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے دوران سات مزید افراد زخمی ہو گئے. بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے سری نگر میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ فوج کو انسانی جانوں کے اطلاع پر بے حد افسوس ہے. واقعے کی تحقیقات ہوگی اور اگر کسی کو قصوروار پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مقامی پولیس نے کہا ہے کہ اس نے بھارتی فوج کی 21 راشٹر رائفلز کے سپاہیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا ہے. پولیس عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقامی پولیس کے افسران نے مظاہرین کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ طالبہ کے ساتھ دست درازی کرنے والے فوجی کو ڈھونڈ نکالا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، لیکن انہوں نے نہ مانا اور تشدد پر اتر آئے. فوج کی فائرنگ میں دو نوجوانوں کے مارے جانے کے بعد پر تشدد مظاہروں کا سلسلہ دراز ہو گیا ہے، جس کے دوران ہندوارہ قصبے کے ایک بڑے چوراہے پر واقع بھارتی فوج کے ایک بنکر کو شدید نقصان پہنچایا گیا. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ نہیں کی. دریں اسلام منگل کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی وجہ سے کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. یہ ہڑتال بھارت کی مختلف ریاستوں میں زیر تعلیم کشمیری طلباء پر کیے گئے حالیہ حملوں اور انہیں ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف کی گئی. ہڑتال کے لیے اپیل اس سے صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی مختلف کشمیری تنظیموں نے کی تھی، جس کی توثیق کئی سماجی اور تجارتی انجمنوں اور کشمیر بار کونسل نے کی. ان کے مطابق ان حملوں کے پیچھے فرقہ پرستی کی وہ سوچ کام کر رہی ہے جو بھارت میں قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد ایک نئی قوت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. ان حملوں اور ہراساں کرنے کے واقعات کے پس منظر میں بھارت کی وزارت داخلہ نے حال ہی میں صوبائی حکومتوں اور پولیس سربراہان کے نام ایک خط کے ذریعے انہیں تاکید کی کہ وہ کشمیری طلباء اور طالبات اور تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. منگل کو عام ہڑتال کے دوران سری نگر کے بعض علاقوں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے مطابق نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے خودکش بم حملوں کے لیے بچوں کو استعمال کرنے میں فوری طور پر اضافہ کر دیا ہے. منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سن 2015 میں خودکش بم حملوں میں 44 بچوں کو استعمال کیا گیا جو پچھلے 4 سال کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہے. رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں بوکو حرام کے 5 خودکش بم حملوں میں سے 1 میں بچے کو استعمال کیا گیا اور 75% حملوں میں بچیوں کو خودکش حملہ آور بنایا گیا. چین نے جنوبی بحیرہ چین کے معاملے پر دنیا کی 7 بڑی صنعتی قوتوں G7 گروپ کی طرف سے دیے گئے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے کو غیر ضروری ہوا نہیں دی جانی چاہیے. G7 گروپ کے وزرائے خارجہ کی طرف سے جاپان میں ہونے والی کانفرنس کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین کے معاملے پر کشیدگی کو حل کرنے کے لیے تمام فریقین کو تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے پر زور دیا گیا تھا. ان سمندری علاقوں کو چین اپنا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ خطے کے دیگر ممالک بھی ان کی ملکیت کے دعوے دار ہیں. سعودی عرب کے شاہ سلمان اپنے وفد کے ہمراہ ترکی پہنچے ہیں جہاں ان کی ملاقات ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ہوگی. دونوں ملکوں کے درمیان شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران تعلقات میں مضبوطی آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بڑھتی ہوئی قوت کے بارے میں بھی دونوں ملکوں کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے. اس بارے میں ڈورین جونز کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
سعودی عرب کے بادشاہ سلمان اپنے سینکڑوں عہدیداروں پر مشتمل وفد کے ساتھ ترکی پہنچے ہیں. گزشتہ سال جنوری میں تخت سنبھالنے کے بعد یہ ان کا ترکی کا پہلا دورہ ہے. گزشتہ چند سالوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے. کارنیگی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ دانشور سنان الجن کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان شام سے متعلق مشترک مفادات ہیں اور یہی تعلقات میں مضبوطی آنے کے پیچھے بنیادی محرک ہیں. سنان الجن کہتے ہیں
The kingdom has supported the agenda of regime change in Syria.
سعودی بادشاہت نے شام میں حکومت کی تبدیلی کے ایجنڈے کی حمایت کی ہے. ادھر ترکی کے لیے علاقے میں شام میں اپنے مفادات کے سلسلے میں اضافی حمایت حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے. دونوں ممالک شام میں حزب اختلاف کی زبردست پشت پناہی کر رہے ہیں اور شام میں جاری خانہ جنگی سعودی بادشاہ سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بات چیت میں سر فہرست ہوگی. گہرے ہوتے یہ رشتے فروری میں ہونے والی مشترکہ جنگی مشقوں میں ترک افواج کی شمولیت پر جا پہنچے ہیں. یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطحی اسٹریٹجک کونسل تشکیل دینے کے لیے بھی متوقع طور پر اقدامات اٹھائے جائیں گے. سعودی بادشاہ کے ہمراہ آنے والے وفد میں بڑی تعداد تجارت سے وابستہ سرکاری اور غیر سرکاری افراد کی ہے. توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادیات اور تجارت کو بھی فروغ دیا جائے گا. ماضی قریب میں صدر اردوان کی جانب سے خطے میں اخوان المسلمین کی زبردست حمایت دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی وجہ تھی. تاہم قادر حاس یونیورسٹی سے وابستہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد سولی اوزال کہتے ہیں کہ گزشتہ سال سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ کی موت کے بعد ان تعلقات میں تیزی آئی ہے. سولی اوزال کہتے ہیں شاہ سلمان نے سوچا کہ اخوان اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا شاہ عبداللہ نے اسے بنا رکھا تھا. اس سلسلے میں وہاں کچھ نرمی پیدا ہوئی اور مجھے لگتا ہے کہ ترکوں نے انہیں قائل کیا کہ دونوں کے مفادات مشترک ہیں اور میرے خیال میں ایران نے بھی بھرپور توجہ حاصل کی. مبصرین کے خیال میں دونوں رہنماؤں کو خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ پر تشویش ہے اور اس میں بین الاقوامی قدغنے اٹھنے کے بعد مزید اضافہ ہوا ہے. اس تشویش میں ایران کی جانب سے شام کی حکومت کی زبردست حمایت کی وجہ سے بھی اضافہ ہوا. تاہم سعودی عرب کی جانب سے مصر کے صدر عبد الفتح السیسی کی زبردست حمایت ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان مسئلہ ہے. صدر اردوان اقتدار سے ہٹائے گئے سابق مصری صدر محمد مورسی کے حامی ہیں اور صدر السیسی کے مخالف ہیں. شاہ سلمان مصر کا دورہ کرنے کے بعد ترکی پہنچے ہیں. مبصرین کے نزدیک شاہ سلمان کی صدر رجب کے ساتھ بات چیت کے دوران ایک بڑی ترجیح ترکی اور مصر کے عہدیداروں کے درمیان تعلقات میں بہتری لانا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے کرد اکثریت والے جنوب مشرقی علاقے کے ایک فوجی اڈے پر ایک کار بم پھٹنے سے کم از کم 2 ترک فوجی ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ پیر کو دیر گئے یہ حملہ دیار باکر صوبے کے ہانی ضلع میں فوجی چوکی پر ہوا۔ برازیل میں سائنسدانوں نے زیکا وائرس سے منسلک دفاعی دماغی نظام میں ایک اور خرابی کا ثبوت حاصل کیا ہے۔ اس نئی خرابی کے بارے میں برازیل کی سائنسداں ماریا بریٹو فریرا نے تحقیق کی اور وہ ایک بین الاقوامی اجلاس میں جو 15 سے 21 اپریل تک وینکوور برٹش کولمبیا میں منعقد ہوگا دماغی امراض کے ماہرین کے سامنے اپنی دریافت پیش کریں گی۔ اس بیماری میں مختصر وقت کے لیے مرکزی اعصابی نظام پر شدید حملہ ہوتا ہے جس کا ہدف دماغ اور ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے جو پہلے ہی جراثیمی بیماری سے شفا یاب ہوئے ہوں۔ امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے پرائمری انتخابات اب اپنے آخری مرحلوں پر ہیں۔ چونکہ دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے بارے میں اب تک کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اس لیے امیدواروں کی انتخابی مہم اب بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اس مہم کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ریپبلکن ٹیڈ کروز اور ڈیموکریٹ برنی سینڈرز نے گزشتہ ہفتے وسکانسن میں بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن آئندہ ہفتے نیو یارک میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آبائی ریاست ہے وہاں پر سخت مقابلہ ہوگا۔ یہ وہ ریاست ہے جس کی ہلری کلنٹن بطور سینیٹر ایک مرتبہ نمائندگی کر چکی ہیں۔ ڈیلیگیٹس کی تعداد کے سلسلے میں صف اول کے امیدواروں پر سبقت لے جانے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کے مد مقابل ایک تصوراتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سینڈرز نامزدگی کے حصول کے لیے کوشاں رہنے پر مصر ہیں۔
If we can win here, it absolutely opens the door.
اگر ہم یہاں جیت جاتے ہیں تو اس سے یقیناً وائٹ ہاؤس کی جیت تک کا راستہ کھل جائے گا۔ جب ووٹروں کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو ہم جیت جائیں گے۔ اسی دوران کروز ایک زیادہ پیچیدہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگرچہ وہ ڈیلیگیٹس کی تعداد میں ٹرمپ سے پیچھے ہیں، تاہم جولائی میں ریپبلکن قومی کنونشن میں وہ نامزدگی حاصل کر لیں گے۔ وسکانسن میں خراب نتائج کے بعد ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم والے عملے پر برہمی کا اظہار کیا، لیکن ان کا جذباتی پن تبدیل نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں ٹیڈ کروز آج یہاں آیا لیکن وہ 100 سے زیادہ لوگوں تک کی توجہ بھی نہ حاصل کر سکا، صرف 100 لوگ۔ اسی دوران کلنٹن کا کہنا ہے کہ وہ ڈیموکریٹ مقابلے کو ختم کرنے کے لیے بیتاب ہیں تاکہ وہ عام انتخاب پر توجہ مرکوز کر سکیں۔
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
ہم نامزدگی کے مرحلے کے قریب ہیں، لیکن مجھے نیو یارک میں بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے تاکہ میں جلد نامزدگی حاصل کر سکوں، تاکہ جلد از جلد میں پارٹی کو متحد کروں۔ رائے عامہ کی جائزوں کے مطابق کلنٹن اور ٹرمپ کو نیو یارک میں واضح برتری حاصل ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ایک حالیہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے تصدیق کی ہے کہ مارچ میں امریکی فورسز نے داعش کے کئی بڑے لیڈروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان بے نام نہاد وزیر جنگ ابو عمر الشیشانی اور عبد الرحمان مصطفیٰ القادونی المعروف حامی امام بھی شامل ہیں۔ وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ القادولی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور بعض بیرونی سازشوں میں بھی یہ شخص ملوث رہا ہے۔ یہ اس وقت سے داعش کا معروف دہشت گرد ہے جب داعش القاعدہ ان عراق کے زیر تربیت تھی. مسٹر کارٹر نے مزید کہا کہ داعش کے اس لیڈر کے خاتمے سے اس تنظیم کی عراق اور شام کے اندر اور باہر اپنی کارروائیوں کو جاری رکھنے کی صلاحیت پر کاری ضرب لگی ہے. وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ مقامی لوگوں کی شراکت سے مقامی فورسز نے دہشت گرد گروپ پر دباؤ بڑھا دیا ہے. اس سال کے اوائل میں شام کے قصبے شادادی کو داعش کے چنگل سے چھڑا لیا گیا. یہ قصبہ شام اور شمالی عراق کے درمیان ایک اہم رابطہ تھا اور اب داعش کی فورسز کو رقہ اور موصل کے درمیان آمد و رفت کے سلسلے میں خاصی دشواریوں کا سامنا ہے. شام اور عراق میں داعش کے خلاف کارروائیوں میں یہ ایک اہم کامیابی تھی. دوسری طرف شام کی سرکاری فورسز نے روسی فضائی مدد کے ذریعے قدیم شہر پالمائرا سے داعش کو بھگا دیا ہے. داعش کے خلاف روس کے یہ فضائی حملے چند حملوں میں سے ایک تھے. امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کک نے داعش کی شکستوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اسد حکومت کو بنیادی طور پر خانہ جنگی کو بند کرانا چاہیے اور اپنی زیادہ توجہ جنیوا میں ہونے والے امن مذاکرات پر مرکوز کرنا چاہیے. وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ شام اور عراق میں داعش کو محض شکست دینا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں پوری دنیا سے اسے مٹانا ہوگا. وزیر خارجہ کیری نے برسلز حملوں کے بعد یکجہتی کے اظہار کے طور پر برسلز کے وزیر اعظم سے ملاقات کے موقع پر کہا تھا کہ لاتعداد ملکوں نے داعش کو یہ جتلا دیا ہے کہ نہ وہ اس کی دھمکیوں میں آئیں گے اور نہ اس سے خوفزدہ ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ عزم اور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کو نیست و نابود نہ کر دیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سنجے دت اپنی زندگی پر بنائی جانے والی فلم میں سلو بھائی کی انٹری کے خواہش مند. تفصیلات فکرو فن میں.
مان میرا کہنا اب ضد کرنا.
ارے پہلے کچھ بول تو سہی.
چل میرے بھائی 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 چل میرے بھائی.
بالی ووڈ ڈائریکٹر راجو ہیرانی منا بھائی ایم بی بی ایس یعنی سنجے دت کی زندگی پر فلم بنا رہے ہیں جس کے کو پروڈیوسر خود سنجو بابا ہیں. اطلاعات کے مطابق اس فلم میں سنجے کا کردار کپور خاندان کے چشم و چراغ رنبیر کپور ادا کر رہے ہیں. ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق سنجے نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہو اگر ان کے قریبی دوست سلو بھائی فلم کا حصہ ہوں. اخبار کے مطابق سنجے دت کا کہنا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ آیا سلمان اس فلم میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں. تاہم وہ یہ ضرور خواہش رکھتے ہیں کہ سلمان کم از کم بطور مہمان اداکار ہی ان کے فلم میں انٹری دیں.
بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم. بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم. قسم چاہ لے لو قسم چاہ لے لو خدا کی قسم. بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنم.
سنجو بابا نے اخبار کو بتایا کہ وہ اس فلم کے کو پروڈیوسر ہیں. تاہم انہوں نے ابھی تک فلم کا اسکرپٹ نہیں پڑھا. اس فلم کی ریلیز دسمبر سن 2017 میں متوقع ہے.
جیے تو جیے کیسے ہوئے بن آپ کے.
سنجو بابا اور سلمان خان نے اس سے قبل سپر ہٹ فلم ساجن کے ساتھ ساتھ 10, باغی, چل میرے بھائی, پارٹنر 2, ریڈی, یہ ہے جلوہ اور سن آف سردار میں ایک ساتھ کام کیا ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. انسانی جین پر تحقیق کے حیرت انگیز نتائج سامنے آ رہے ہیں اور کئی ایسی بیماریوں اور خرابیوں پر قابو پانا ممکن ہوتا جا رہا ہے جنہیں اب تک لا علاج سمجھا جاتا ہے. میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے حال ہی میں انسانی جین سے لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی خلیوں کی مدد سے بہرے چوہوں کی سماعت جزوی طور پر بحال کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقہ علاج کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم 300,000 ایسے افراد کی قوت سماعت واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے جو بعض وجوہات کی بنا پر اپنی سماعت کھو بیٹھے تھے. بہرے پن کی دو بنیادی اقسام ہیں. بعض افراد پیدائشی بہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سماعت سے متعلق دماغ کے حصوں کی خرابی یا کان کے ان اعصاب میں خلل کا ہونا ہے جو دماغ کو پیغامات منتقل کرتے ہیں. بہرے پن کی دوسری وجہ اچانک دھماکے یا کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے کان کے سماعتی اعصاب کا خراب ہو جانا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی کی کسی دور میں بہرے ہو جانے والے افراد کی سماعت واپس لانا ممکن ہے, لیکن یہ ایک دشوار کام ہے اور چوہوں پر حالیہ کامیاب تجربے سے اس جانب ایک اہم پیش رفت ہے. اس تجربے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ٹیسٹ ٹیوب میں مصنوعی سٹیم سیل تیار کیے اور انہیں انجیکشن کے ذریعے چوہوں کے کان کے اس حصے میں داخل کیا جہاں سماعت کے خلیے مردے ہو چکے تھے. مصنوعی خلیے متاثرہ حصے میں جا کر متحرک ہو گئے, جس سے عمومی طور پر ان کی 45% تک سماعت بحال ہو گئی. جریدے نیچر جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں اس مطالعاتی تحقیق کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی شیفیلڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انسانی جین سے سٹیم سیل لینے کے بعد کیمیکلز کی مدد سے سماعت کے خلیے تیار کیے. تجربے کے اگلے مرحلے میں انہوں نے مخصوص دواؤں کے ذریعے 18 چوہوں کا ایک ایک کان بہرا کر دیا. جب ان کے بہرا ہونے کی تصدیق ہو گئی تو متاثرہ کان میں بھاری مقدار میں لیبارٹری میں تیار کردہ سماعتی خلیوں کے ٹیکے لگائے گئے. چوہوں کے دماغ کی الیکٹرانک تصویروں کے نتائج کے مطابق 10 ہفتوں کے بعد ان کی اوسطن 45% سماعت واپس آ گئی تھی, لیکن سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ تجربات میں شامل تمام چوہوں پر سٹیم سیل کا ایک جیسا اثر نہیں ہوا. کچھ چوہوں کی سماعت 90% تک واپس آ گئی اور کچھ میں بہتری کی شرح بہت معمولی تھی. نتائج کا دار و مدار اس پر تھا کہ کتنے مصنوعی خلیوں نے کان میں اپنے لیے جگہ بنا کر کام شروع کر دیا تھا. سائنسدان اپنی اس تحقیق سے اتنے مطمئن ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ جب لیبارٹری میں بنائے گئے خلیوں کا انسانوں میں استعمال شروع کر دیا جائے گا تو ایسے افراد جو اپنے قریب سے گزرنے والے ٹرک کی آواز تک نہیں سن سکتے, ایک پرہجوم کمرے کے شور شرابے میں دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکیں گے. سائنسدانوں نے اس تحقیق کو بہرے افراد کی قوت سماعت کی بحالی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسانوں میں مصنوعی خلیوں کا استعمال شروع کرنے سے قبل مزید تحقیق اور تجربات کی ضرورت ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر نیلو فرمکر اور انجینئر سلمان داراوالی. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا, جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.